الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا اكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند حلول الحادث الاممي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولا يصل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم باب افضل الصدقات
سبحان الله.
آج کے ہمارے اس ہفتہ وار درس میں درس حدیث میں آج جن احادیث کا ذکر ہوگا وہ ہیں کہ صدقے میں سب سے افضل صدقہ کون سا ہے. اس سے پہلا باب جو گزرا ہے اس میں تھا صدقے کی فضیلت کہ صدقہ کرو تو اس پر کیا اجر و ثواب ملتا ہے, صدقے کی فضیلت کیا ہے, اس کے بینیفٹ کیا ہے. لیکن آج کے اس درس میں جو چند ہفتے چلے گا یہ باب, اس میں یہ کہ صدقے میں سے افضل صدقہ کون سا ہے, صدقے کی افضلیت عارضی حالات سے بدلتی رہتی ہے, یعنی سچویشن کو دیکھتے ہوئے صدقے کی افضلیت ہو جاتی ہے کہ یہ صدقہ افضل ہے. اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جیسے ایک آدمی صدقہ کرتا ہے $100 جب وہ مرنے کے قریب ہے, بستر مرگ پر پڑا ہے, اس کے آخری وقت ہے, موت قریب ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میں چند دنوں میں, چند ہفتوں میں, چند گھنٹوں میں اس دنیا کو چھوڑ کر اگلے جہان کی طرف رخصت ہو رہا ہوں, اور اس سچویشن میں وہ $100 صدقہ کرتا ہے, اس کا ثواب اور ہے. لیکن اگر کوئی شخص ینگ ہو, تندرست ہو, بیمار نہ ہو اور اس تندرستی کے عالم میں, جوانی کے عالم میں, جبکہ ابھی اس نے شادی کرنی ہے یا شادی کی ہوئی ہے, بچے چھوٹے ہیں, ان کی تعلیم کا بندوبست کرنا ہے, پوری زندگی گزارنی ہے, مکان خریدنا ہے, ان کے بچوں کی تعلیم دلانی ہے، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ایک اخراجات کا بہت بڑا بوجھ اس کو سامنے نظر آ رہا ہے، تو اس وقت وہ $100 صدقہ کرتا ہے۔ تو اب یہی شخص اگر جوانی کے عالم میں صدقہ کرے جبکہ اتنے اخراجات اس کے ابھی سامنے ہیں، ابھی اس نے زندگی گزارنی ہے، بڑے مسائل اس نے اسٹیبلش ہونا ہے، اس کا $100 صدقہ کرنا، اور دوسرا شخص جو بستر مرگ پر ہے، سارے زندگی گزار چکا ہے، اخراجات جتنے کرنے تھے کر چکا ہے، اب وہ چند دنوں کا مہمان ہے، چند گھنٹوں کا مہمان ہے، وہ $100 صدقہ کرتا ہے، تو سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ جو اس نے جوانی کے دنوں میں کیا ہے، کیونکہ اس نے اپنی ضروریات کو کاٹ کر ان کو ان ضروریات کے پیش نظر، اور اس نے ان پر جو ہے اس کو پتا ہے کہ اتنے کتنے خرجات ہونے ہیں، اور وہ اس عالم میں صدقہ کرتا ہے، تو اس کا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ یا اسی طرح قحط سالی پڑ چکی ہے، پانی نہیں ہے علاقے میں، یہ گندم نہیں ہے علاقے میں، آٹا نہیں ملتا علاقے میں، چینی گھی نہیں ملتا علاقے میں، لوگ بڑے پریشان ہیں، اور وہ شخص ان حالات میں جبکہ اس کو خود پتا ہے کہ میری فیملی کا کیا حشر ہوگا، مجھے بھی برا وقت آ سکتا ہے، وہ آدمی ان ایام میں جس چیز کی شارٹیج ہے وہ لے کر، گندم کی ایک بوری لے کر، ان دنوں میں صدقہ کرتا ہے جبکہ اس کو خود بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ پانی نہیں ہے تو وہ کنواں کھدوا دیتا ہے، ٹینکی لگوا دیتا ہے، گھی نہیں ملتا، چینی نہیں ملتی، وہ کہیں سے خرید کر غریبوں میں صدقہ کر دیتا ہے، خیش اقربا میں اس کا صدقہ کر دیتا ہے، تو یہ صدقہ افضل ہے اس صدقے سے جبکہ ہر چیز عام ملتی ہو اور ہر آدمی خرید سکتا ہو۔ تو یہ سچویشن کے بدلنے سے صدقے کا حکم جو ہے یہ بدل جاتا ہے۔ یا ایک آدمی ہے وہ صدقہ کرنا چاہتا ہے، اس کے سامنے دو قسم کے فقیر ہیں، ایک فقیر ہے یا مسکین ہے یا غریب ہے جس کی فیملی ہے، بچے ہیں، اس کے پاس بھی کھانے پینے کے اخراجات نہیں ہیں، اور وہ بھی ضرورت مند ہے، وہ عام آدمی ہے سوسائٹی کا۔ ایک آدمی اور ہے جو متقی پرہیزگار ہے، عالم ہے، نیک آدمی ہے، وہ بھی اسی طرح کا ضرورت مند ہے۔ اب یہ دو آدمی اس کے سامنے ہیں سوسائٹی میں جو صدقہ کے، خیرات کے یا مدد کے مستحق ہیں۔ تو اگر یہ شخص وہ $100 جو ہے اس عالم کو یا متقی نیک پرہیزگار کو دیتا ہے، تو اس کو پتا ہے کہ یہ جو ہے یہ $100 جو خرچ کرے گا، ظاہر ہے وہ کسی غلط جگہ پہ خرچ نہیں کرے گا، کسی فضول خرچی میں خرچ نہیں کرے گا، نیکی میں خرچ کرے گا، کسی صحیح طریقے سے خرچ کرے گا، تو ایک جاہل، ان پڑھ اور بے عمل آدمی جو ضرورت مند ہے، اس سے زیادہ وہ مستحق ہے، یا اس کو جو دیتا ہے جو عالم ہے یا نیک متقی ہے جس کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو اس کو صدقہ دینے سے اس آدمی کو زیادہ ثواب ہے، اس لیے کہ اس کا پیسہ غلط جگہ پہ استعمال نہیں ہوگا۔ الفصل الاول عن نبی ہریرہ و حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہما قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الصدقات ما کان عن ظہر غنا وابدا بما تعول، رواہ البخاری و رواہ مسلم عن حکیم وحدہ۔ یہ حدیث پاک جو ہے یہ بخاری شریف میں ہے، اور حضرت ابو ہریرہ اور حکیم بن حزام ان دونوں صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے، اور مسلم شریف میں یہ حدیث صرف حضرت حکیم بن حزام سے مروی ہے. حدیث کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو ظاہر غنا کے طور پر ہو، اور وہ صدقہ سب سے بہتر ہے جس کی ابتدا کی جائے اپنے خیش اقربا سے. چونکہ ذکر آ رہا ہے کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، اس لیے محدثین نے اس کا علیحدہ باب باندھا، اس کی علیحدہ فصل باندھی کہ بہترین صدقہ کون سا ہے. فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو ظاہر غنا کے طور پر ہو. مثلا ایک آدمی ہے، اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، وہ خود کفیل ہے، اس کے پاس اپنی فیملی کو پالنے کے لیے، اپنے گھر کے اخراجات کے لیے انف منی ہے، حالات اس کے اچھے ہیں. اور ایک آدمی وہ ہے جو غریب ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے. اور ان دونوں میں سے سب سے زیادہ افضل صدقہ اس آدمی کا ہے جو امیر آدمی ہے. اور امیر آدمی اتنا صدقہ کرے کہ جس سے وہ محتاج نہ ہو جائے، اور گھر کے اخراجات بھی اس کے اسی طرح بدستور چلتے رہے. یعنی غنی آدمی کا صدقہ امیر آدمی کا صدقہ کرنا یہ افضل ہے، کیونکہ وہ اتنا صدقہ کرے جس سے وہ خود سڑک پر نہ آ جائے، جس سے وہ خود جو ہے مانگنے کے لیے اپنے بچوں کو مجبور نہ کر دے. تو امیر آدمی اتنا صدقہ کرے جس سے اس کے پاس بھی مال بچا رہے، تاکہ یہ غریب نہ بن جائے، محتاج نہ ہو جائے. تو اتنا مناسب صدقہ کرے جس سے دوسرے کا کام بھی چل جائے اور خود بھی غریب نہ ہو، یہ بہترین صدقہ ہے. بجائے اس کے کہ ایک آدمی سفید پوش ہے، اس کے بعد چند سو ڈالر ہیں وہ اٹھا کر دے دے، اور خود جو ہے پھر ہفتے دو ہفتے کے بعد پھر مانگنا خود شروع کر دے، تو وہ صدقہ اچھا نہیں ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ وہ صدقہ نہ کرے، اپنا گزارا کرے. اور امیر آدمی جو ہے وہ اتنا صدقہ کرے جس سے وہ محتاج نہ ہو جائے اور دوسرے کا کام بھی چل جائے، یہ زیادہ صدقہ افضل ہے. اور دوسرا فرمایا وبدا بمن تعول، پھر جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے وہ صدقہ سب سے اچھا کون ہے، کہ سب سے پہلے ابتدا کرے جو اس کے قریبی رشتہ دار ہے. اس میں سے کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے اوپر اور اپنی فیملی پر خرچ کرے. اگر اس کے بچوں کو ضرورت ہے خرچے کی، اس کی وائف کو ضرورت ہے، اس کے اپنے اخراجات ہیں، تو سب سے پہلے افضل یہ ہے کہ خوش اسلوبی سے اپنی اہل و عیال پر، اپنے بچوں پر اور اپنے گھر والوں پر پیسہ خرچ کرے، اور اس کے بعد جو بچیں تو پھر وہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں، اپنے والد کے قریبی بھائی ہو گیا، یعنی اس آدمی کا چچا ہو گیا، اس کے کزن ہو گئے، یا اس کے ماموں ہو گئے، اس کی ماں کے رشتہ دار ہو گئے، پھر ان پر خرچ کرے. اور ان سے اگر بچتا ہے تو پھر جو تھوڑے قریب کے رشتہ دار ہیں پھر ان پر خرچ کرے. تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے کہ پہلے اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرے، ان پر خرچ کرے، ان کے بعد جو ہے اپنے جو ماں باپ کے قریبی رشتہ دار تعلق والے ہیں ان پر خرچ کرے، اور پھر ان کے بعد دور والے رشتہ داروں پر خرچ کرے، ان سے بچتا ہے تو پھر دوسرے غریبوں مسکینوں پر خرچ کرے. یہ بہترین صدقہ ہے. کیوں؟ اس میں دو چیزیں آ جائیں گی، ایک تو اس کو صدقے کا ثواب مل جائے گا، اور دوسرا اس کو صلہ رحمی کا ثواب ملے گا. کہ صلہ رحمی کا ذکر قرآن میں ہے، فآت القربیٰ حقہ والمسکین وابن السبیل، یا ذوی القربیٰ کا جو لفظ آتا ہے کہ اپنے قریبیوں کا خیال رکھو، اپنے خیش اقربا جو رشتہ دار ہیں قریبی ان کا خیال رکھو. تو یہ ایک تو صلہ رحمی کا ثواب اور دوسرا صدقے کا ثواب، یہ دو ثواب مل جائیں گے، اس لیے اس کو افضل اور بہترین صدقہ قرار دیا گیا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك رواه مسلم. حضرت امام مسلم بن حجاج کشیری نے اس حدیث کو اپنی صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا. فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص ہے اس نے ایک دینار یا ایک ڈالر جو بھی کرنسی اس ملک کی ہے اس نے ایک روپیہ ایک ٹکا ایک دینار ایک درہم ایک ڈالر جہاں کا وہ رہنے والا ہے اگر وہ ایک ڈالر جو خرچ کرتا ہے اللہ کے رستے میں جہاد میں خرچ کرتا ہے مجاہدین کو دیتا ہے یا حج پر کوئی جا رہا ہے تو اس کے اخراجات کے لیے اس کو ایک ڈالر دیتا ہے یا زیادہ دیتا ہے یا کوئی طالب علم دین پڑھنے کے لیے جا رہا ہے اس کو ایک ڈالر دیتا ہے یا زیادہ دیتا ہے یہ ہے جو اللہ کے رستے میں خرچ کیا جائے ایک یہ شخص ہے. یا ایک شخص جو ہے وہ دینار خرچ کرتا ہے کسی غلام کے آزاد کرنے میں. پرانے زمانے میں جب لوگ سلیو ہوتے تھے تو سلیوری کو ختم کرنے کے لیے اگر وہ شخص ایک ڈالر خرچ کرتا ہے یا چند ڈالر خرچ کرتا ہے کہ آدمی کی گردن آزاد ہو جائے یا فری ہو جائے سلیوری سے ایک وہ شخص ہے. یا ایک شخص جو ہے وہ خرچ کرتا ہے کسی مسکین پر. ایک محلے میں شہر میں ایک مسکین آدمی ہے جس کے پاس اخراجات نہیں کھانے پینے کا خرچے نہیں وہ ایک ڈالر یا چند ڈالر اس کو خرچ کرتا ہے یہ تیسرا شخص ہے. چوتھا شخص وہ کہ وہ شخص جو مسلمان وہ شخص جو خرچ کرتا ہے اپنے بیوی بچوں پر اپنے گھر کے اخراجات چلاتا ہے. تو چار شخص اگر یہ علیحدہ علیحدہ خرچ کرتے ہیں چار مقامات پر یا ایک شخص ان چار جگہوں پر خرچ کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہترین صدقہ اور بہترین دینار جو اس نے خرچ کیا ہے وہ کون سا ہے جو اس نے بچوں پر خرچ کیا. ہاں جی اعظمھا اجرا الذی انفقتہ علی اہلک او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے بچوں پر پیسہ خرچ کرتا ہے یہ سب سے زیادہ افضل ہے. اس کی وجہ کیا دیکھو نا اب جہاد پر خرچ کرنا کتنا بڑا ثواب ہے طالب علم کو سپورٹ کرنا کتنا بڑا ثواب ہے یا حاجی کو حج کے اخراجات کے لیے دینا یہ کتنا بڑا ثواب ہے مسکین کو دینا کتنا بڑا ثواب ہے کسی غلام کی گردن آزاد کرنا اس کو فری کرنا سلیوری سے یہ کتنا بڑا ثواب ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ سارے صدقے کرتا ہے اور اس کی اولاد ان پڑھ رہتی ہے یا اس کی اولاد جو ہے جاہل رہتی ہے اولاد پر خرچ نہیں کرتا یا اولاد اس کی جو ہے وہ سڑکوں پر آ جاتی ہے ان پر خرچ نہیں کرتا وہ مانگتے پھرتے ہیں ان کی تربیت صحیح نہیں ہوتی ان کا کردار غلط ہو جاتا ہے ان کی تربیت اچھی نہ ہونے سے توجہ نہ دینے سے ان کی تعلیم نہ کرنے سے اولاد خراب ہو جاتی ہے تو اس کو کیا فائدہ ان پہلے ڈالروں کے خرچ کرنے کا. فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے کہ پہلے اپنی اولاد پر خرچ کر کے ان کو بہترین عالم بنائے یا تعلیم دلائے ان کو ان کا کردار صحیح کرے ان کو اچھا مہذب جو ہے بنائے ان کی تہذیب ان کو سکھائے اور یہ سب سے بہترین صدقہ ہے جو اس نے اپنے بال بچوں پر خرچ کر کے اس کو لوگوں کی طرف نظر اٹھانے سے مانگنے سے ان کا ماتحت اور ان کے جو ہے محتاج ہونے سے اس نے بچا لیا تو سب سے بہترین صدقہ یہ ہے. وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه علی عیالہ ودینار ينفقه علی دابته فی سبیل اللہ ودینار ينفقه علی اصحابہ فی سبیل اللہ رواہ مسلم. فرمایا کہ ایک شخص وہ ایک دینار خرچ کرتا ہے اپنی ذات پر، ایک شخص خرچ کرتا ہے اپنے اہل و عیال پر، خرچ کرتا ہے اللہ کے رستے میں جہاد کے لیے، یا خرچ کرتا ہے دینار اپنے دوستوں پر، فی سبیل اللہ دوستوں پر خرچ کر دیتا ہے، دوست احباب محتاج ہیں، قریب ہیں، ان کو کپڑے دے کے دے دیتا ہے، ان کو ان کی قرضے اتار دیتا ہے، ان کے اخراجات برداشت کر لیتا ہے، یا اللہ کے رستے میں جہاد کے لیے دینار دے دیتا ہے، یا اپنے اہل و عیال پر خرچ کر دیتا ہے، تو فرمایا افضل کون سا ہے؟ افضل یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، ان کو لوگوں کی محتاجی سے بچائے، ان کو اس قابل بنا دے، ان کو اتنی تعلیم دلا دے، ان کو اتنا پروفیشنل بنا دے کہ آئندہ ہمیشہ کے لیے وہ لوگوں کو دینے والے بنے، لوگوں سے لینے والے نہ بنے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی یہ احادیث دیکھیں کتنا مسلمان کے لیے ایک، یعنی کتنا اس کو فخر کرنے والی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے قیمتی ارشادات فرمائے اور وہ آج تک ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ محدثین کی کتنی بڑی خدمت ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے جو الفاظ نکلے وہ بین ہی وہی الفاظ آج ہمارے تک موجود ہیں، اور دیکھیں کتنا خوبصورت نصیحت اور مشورہ آپ کا، اور کتنی خوبصورت احادیث ہیں جو آج ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اگر آج ہم ان حدیثوں کو پڑھیں، ان پر عمل کریں، تو انسان کبھی بھی اس معاشرے کی طرف نہ جائے جو معاشرہ برا ہے، یا جو تباہی کے کنارے لے لیا کر انسان کو کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں جو ہم مسلمانوں کو پابندی سے سننے چاہیے اور یہ روشنی حاصل کرنی چاہیے، اور اگر ان احادیث اور ان فرمودات کی روشنی میں ہم اپنی زندگی گزاریں تو یقیناً ہم کبھی نقصان نہیں اٹھا سکتے۔ ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اجر ان انفق علی بنی ابی سلمہ انما ہم بنیا فقال انفقی علیہم فلک اجر ما انفقت علیہم متفق علیہ۔ یہ حدیث پاک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ حضرت ام سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، جن کے خاوند ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد وہ فوت ہو گئے، اور پھر یہ حضور کے نکاح بھی آئیں۔ ام سلمہ جب عبداللہ بن عبد الاسد کے نکاح میں تھیں تو اس سے پہلے جو ان کی پہلی بیوی تھی عبداللہ بن عبد الاسد کی، اس کے دو بچے تھے، ان کے دو بچے تھے، ایک کا نام عمر اور ایک کا بیٹی کا نام زینب تھا۔ تو ان کے وہ دو بچے تھے جو ام سلمہ سے نہیں تھے، پہلی بیوی سے تھے، جو ابو سلمہ کی پہلی بیوی تھی۔ تو اس کے بعد جب عبداللہ بن عبد الاسد ابو سلمہ فوت ہوئے تو دو بچے ام سلمہ کے عبداللہ بن عبد الاسد ابی سلمہ سے تھے، سمجھے میری بات؟ یعنی ام سلمہ کے خاوند جو تھے ان کے دو بچے پہلے تھے پہلی بیوی سے، اور دو بچے جو ہو گئے وہ ہوئے ابو سلمہ اور ام سلمہ سے، جن کے ایک کا نام محمد، دوسری بیٹی کا نام درہ۔ تو یہ چار بچے ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے نکاح کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اب یہ مسئلہ پوچھتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور میرے جو بچے ہیں جو میرے بچے نہیں ہیں، اس نے کہا نا کہ میں اگر خرچ کروں کچھ پیسہ ابی سلمہ کے بچوں پر، یعنی جو پہلے دو بچے تھے ابی سلمہ کے بچوں پر، ان پر خرچ کروں، اور وہ کیا وہ میرے بچے ہیں جو ابو سلمہ سے پہلے جو جن کے میں پرورش کر رہی تھی، اور دو بچے میرے جو ابو سلمہ سے ہیں وہ بھی میرے بچے ہیں، تو دو میرے بچے نہیں ہیں، میری پہلی سوکن کے بچے ہیں، دو میرے بچے ہیں، تو کیا ان پر میں خرچ کروں تو میرے لیے کوئی اجر و ثواب ہے؟ ہاں جی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا انفقی علیہم، ہاں تو ان پر خرچ کر، جو تیرے خاوند کے پہلے بچے تھے ان پر خرچ کر، اور اپنے بچوں پر بھی خرچ کر، ہاں جی، فالک اجر و ما انفقت علیہم، جو تو ان پر خرچ کرے گی تمہیں ضرور اس کا اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ وہ تیرے بچے ہیں، تیری پرورش میں ہیں، تیرے خاوند کے بچے ہیں، تو وہ تیرے ہی بچے ہیں، اس لیے تو ان پر خرچ کر۔ تو گویا کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے سے انسان کو بہت بڑا اجر و ثواب ملتا ہے۔ وعن زینب امراۃ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدقنا یا معشر النساء ولو من حلیکن، قالت فرجعت الى عبداللہ فقلت انک رجل خفیف ذات الید وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امرنا بالصدقه فاته فاسأله فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم، قالت فقال لي عبد الله بل اتيه أنت، قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المحبة، فقالت فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره ان امراتين بالباب تسالانك اتجزي الصدقه وانا عنهما على ازواجهما ولا ايتام في حجورهما ولا تخبره من نحن، قالت فدخل بلال رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما، قال امراه من الانصار وزينب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي زيانب، قال اي زيانب، قال امراه عبد الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما اجران اجرا لقرابه واجر صدقه، متفق عليه واللفظ لمسلم۔ یہ حدیث جو پاک، حدیث پاک، اس میں بڑے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وعظ فرماتے تو سالانہ گیدرنگ پر یا کچھ عرصے کے بعد جو بڑی گیدرنگ ہوتی تو نماز کے بعد، عید کی نماز کے بعد عورتوں کو بھی آپ وعظ علیحدہ فرمایا کرتے تھے۔ تو غالباً یہ عید کا موقع ہے جس پر حضرت زینب، جو حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی ہیں، ان سے یہ روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وعظ فرمایا عورتوں کو۔ صرف فرماتی ہیں حضرت زینب، حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں تصدقنا یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کیا کرو، ولو من حلیکن، اگرچہ تمہارے ان زیورات میں سے ہو جو تم نے کانوں میں پہنے ہوئے ہیں، گلے میں پہنے ہوئے ہیں۔ قالت فرماتی ہیں کہ میں واپس گھر آئی اپنے خاوند کے پاس، عبداللہ بن مسعود کے پاس، تو میں نے کہا انک رجل خفیف، اے عبداللہ، اے میرے خاوند ہسبینڈ، تم ایک فقیر مرد ہو، غریب مرد ہو، محتاج ہو ذات الید، اور تم روزانہ کی مزدوری کر کے کھاتے ہو، تمہارے پاس اتنے اخراجات نہیں ہیں، مال و دولت نہیں ہے. وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قد امرنا بالصدقہ، ہمیں آپ نے عورتوں کو صدقے کا حکم دیا ہے، میں امیر ہوں تو غریب ہے، میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تیرے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں، میرے پاس سونا چاندی مال دولت ہے اور آپ کے پاس نہیں، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ پر صدقہ کروں، میں اپنی زکوٰۃ تمہیں دوں، اپنا صدقہ تمہیں دوں. تو اس کا حل یہ ہے کہ فاتحی فسأل ہو، تم جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ سے یہ مسئلہ پوچھو کہ میری بیوی زینب جو امیر ہے، وہ اگر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے یا صدقہ دے تو وہ مجھے دے سکتی ہے یا نہیں. فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ، اور اگر ایسا ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اجازت دے دی، تو یُجْزِئُنِّی، پھر میں جو ہے نا میرے لیے آسان ہو جائے گا، تو میں اپنے سونے چاندی کی زکوٰۃ تمہیں دے دوں گی. وَإِلَّا صَرَّفْتُهَا إِلَىٰ غَيْرِكُمْ، اور اگر جو ہے انہوں نے مجھے اجازت نہ دی کہ میں آپ کو نہ آپ پر خرچ نہیں کر سکتی تھی، تو پھر میں اس کو تمہارے علاوہ جو لوگ ہیں ان پر خرچ کروں گی. علاوہ کون؟ عبداللہ بن مسعود کی بھی پہلے شادی ہوئی تھی، ان کے بھی بچے تھے، تو میں پھر جو تمہارے بچے ہیں پہلی عورت سے ان کو دے دوں گی، یا اور جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں پھر میں زکوٰۃ ان کو دے دوں گی. فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ اپنے خاوند حضرت عبداللہ کو کہا تو مجھے خاوند نے کہا میں نہیں جاتا، بلے تی ہے انتے، تو جا، میں حضور کے پاس یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں جاتا. فرماتی ہیں کہ پھر میں چلی گئی، فن تلک تو میں چلی گئی حضور علیہ السلام کے دولت قدے پر، آپ کے گھر میں حاضر ہو گئی. جب میں دروازے پر پہنچی تو میں نے دیکھا ایک اور عورت انصار کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھی تھی. ہاں جی، حاجتی حاجتوہا، جو میرا سوال تھا اس کا بھی وہی سوال تھا، اس کا بھی وہی سوال تھا. قالت، فرماتی ہیں کہ اب وہ بھی دروازے پر، میں بھی دروازے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بادشاہ تو تھے نہیں کہ جن کے دروازے پر دربان ہوتا کہ کسی کو اندر جانے نہ دیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے متکبر شخص تو تھے نہیں کہ جن کے لیے بغیر اجازت کے کوئی اندر جائے تو آپ منع فرما دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کوئی شخص تو تھے نہیں کہ جن سے لوگوں کو ڈر لگتا کہ آپ کے قریب نہ ہوتے، حالانکہ آپ بڑے رحیم تھے، بڑے خلیق تھے، امت کے باپ تھے، ہمارے ساتھ ایسا ٹریٹ کرتے جیسے والد اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اتنے شفیق اور مہربان ہونے کے باوجود اس عورت کی جرت بھی نہ ہوئی اندر جانے کی، وہ بھی دروازے پر جا کر بیٹھ گئی، اور میری ہمت بھی نہ پڑی دروازے کے اندر جا کر آپ سے جا کر براہ راست سوال کر لوں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شفیق تھے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد القیت علیہ المحابت، اللہ تعالی کی طرف سے حضور علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر ایسا روب تھا، ایسی ہیبت تھی کہ بڑے سے بڑا صحابی بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے سے گھبراتا تھا اور آپ کو فیس کرنے سے ڈرتا تھا. شرم و حیا اور روب کی وجہ سے ہر شخص جو ہے وہ جھجکتا، آپ سے بلا تکلف بات نہ کرتا، بڑے بڑے صحابی کانپتے اور بہانہ تلاش کرتے کہ کوئی ایسا سادہ سا آدمی ملے جو بات آپ سے پوچھے اور ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے، تو اس لیے ہم اندر نہ گئے. سبحان اللہ. فقالت، فرماتی ہیں تھوڑا عرصہ گزرا، تھوڑا ٹائم گزرا، تو ہمارے سامنے حضرت بلال آئے، کہ بلال سرکار کے خاص خادم تھے، ان کو حضور نے اپنا خاص خادم بنایا ہوا تھا، بڑے امور ان کے ذمہ تھے، لوگوں کو صدقہ دینا، مال صدقے سے لوگوں کے سوال حضور کی خدمت میں پیش کرنا، حضور کی خدمت کرنا، گھر کا سودا سلف لے کے آنا. تو اذان دینا، اذان کے بعد حضور کو جا کر عرض کرنا حضور اذان ہو گئی ہے، نماز کا وقت قریب ہے، یعنی آنا جانا جیسے خادموں کا ہوتا ہے، حضرت بلال حضور سے بنسبت دوسرے صحابہ کے زیادہ فری تھے، تو حضرت بلال باہر نکلے تو ہم دونوں نے اس کو کہا ایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ نبی علیہ السلام کی خدمت میں، فاخبر ہو اور جا کر ان کو خبر دو، انا امراتین بالباب تسالانے کا تجزی صدقہ تنہما علی ازواجہما وعلی ایتام فی سبیل اللہ، جاؤ جا کر کہو کہ دو عورتیں حضور آپ کے دروازہ پر بیٹھی ہیں اور وہ آپ سے یہ مسئلہ پوچھتی ہیں، کیا وہ اپنا ذاتی صدقہ زکات وغیرہ جو ہے وہ اپنے خامدوں کو دے سکتی ہیں، اور جو یتیم ہیں ان کے، یعنی جن کے جو ان کے پہلے بیویوں کے بچے ہیں یا جن کو وہ جھولیوں میں پالتی ہیں، جن کے ماں باپ فوت ہو گئے یا ماں فوت ہو گئی یا باپ فوت ہو گیا، وہ بچے جو ان کی جھولیوں میں ہیں خامدوں کے ساتھ، ان کو بھی صدقہ دے سکتی ہیں یا نہیں؟ ولا تخبر ہو من نہنو، لیکن حضور کو یہ نہیں بتانا کہ کون کون عورت دروازے پر بیٹھی ہے، یہ نہیں بتانا۔ سبحان اللہ۔ فداخلہ بلال، کہتی ہیں کہ حضرت بلال اندر چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ سے یہ مسئلہ پوچھا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من ہو ماں، وہ کون عورتیں ہیں، مجھے پہلے بتاؤ وہ کون عورتیں ہیں۔ اب چونکہ حضرت بلال ادھر تو وعدہ کر کے گئے نہیں بتاؤں گا، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تو ان پر واجب تھا کہ وہ بتاتے، کیونکہ عورتوں کے وعدے سے زیادہ پاس جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا تھا، کیونکہ آپ کی اطاعت واجب اور فرض ہے۔ تو انہوں نے کہا بتائیں وہ کون عورتیں ہیں، تو اب یہ وعدہ خلافی نہیں ہے کیونکہ وہ حکم جو تھا ان کے سامنے عورتوں کی بات جو ہے اس کی کوئی ویلیو اور وقت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا یہ فرض اور واجب تھا۔ حضرت بلال نے کہا ایک تو انصار کی عورت ہے، اس کا نام ان کو یاد نہیں تھا، دیکھا ہوا تھا لیکن نام یاد نہیں تھا کہ کیا نام ہے اس عورت کا، اور دوسری زینب ہے، ایک کہا کہ ایک عورت ہے اور ایک زینب ہے، چونکہ مدینہ پاک میں بہت سی عورتیں ایسی تھیں جن کا نام زینب تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو الزیانب، زیانب جمع ہے پلورل ہے، تو فرمایا کہ زینب تو بہت ہیں، کون سی زینب میرے دروازے پر آ کر مسئلہ پوچھنے والی ہے؟ تو حضرت بلال نے عرض کی امراۃ عبداللہ کی بیوی ہے۔ اب عبداللہ بھی بہت تھے، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ کتنے عبداللہ ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا عبداللہ بن مسعود، صرف عبداللہ کہا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بے شک عبداللہ بہت تھے لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود ایسے مشہور عالم تھے مدینہ پاک کے، ایسے مشہور صحابی تھے حضور علیہ السلام کے، کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا نا کہ عبداللہ نے یہ کہا ہے تو وہ انڈرسٹوڈ ہوتا کہ اس سے مراد عبداللہ بن مسعود ہیں۔ تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ تر فقہ کے قول جو لیے تو وہ کس کے لیے؟ عبداللہ بن مسعود کے۔ ہم جو قرآن تلاوت کرتے ہیں ہمارے علاقے میں، ایشیا میں جو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اس کی قرات وہ ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو اگر قرآن سیکھنا چاہتے ہو تو عبداللہ بن مسعود کی قرات سیکھو، اس لیے یہ قرات جو ہے عبداللہ بن مسعود کی، ہمارے ایشیا میں یہ قرات پڑھائی جاتی ہے اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرات ہے۔ اور جتنے بھی فقہ کے اقوال امام اعظم ابو حنیفہ سے ہیں، یہ اکثر اس کے اقوال جو ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو روایت ہے رفع یدین کی، نماز میں لوگ رفع یدین کرتے ہیں نا، اہل حدیث کرتے ہیں یا شافعی کرتے ہیں، تو ایک دفعہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مناظرہ ہوا امام اوزائی سے، جب آپ حج کے لیے گئے تو امام اوزائی وہاں موجود تھے، تو امام اوزائی بڑے امام، اپنے وقت کے بڑے عظیم امام حدیث کے گزرے ہیں، تو تو امام ابو حنیفہ کا مسلک تھا کہ رفع یدین نماز میں کرنا جائز نہیں ہے سوائے پہلی تکبیر کے، جیسے ہم حنفی کرتے ہیں. اور امام اوزائی جو تھے وہ رفع یدین رکوع پر جاتے ہوئے، سجدے پر جاتے ہوئے، تیسری رکعت میں اٹھتے ہوئے وہ رفع یدین کرتے تھے. تو امام اوزائی نے حضرت امام اعظم سے مناظرہ کی اس بات پر کہ رفع یدین کے بارے میں کیا خیال ہے. آپ نے فرمایا میں تو نہیں کرتا. انہوں نے کہا کیوں نہیں کرتا جبکہ یہ روایت ہے. انہوں نے پوری روایت سنائی کہ میں نے فلاں سے لیا، انہوں 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 نے عبداللہ بن عمر سے لیا. یعنی آخری صحابی جو تھے جن کی روایت آئی ہے رفع یدین کی وہ کون تھے؟ عبداللہ بن عمر. امام صاحب نے فرمایا لو میں نے یہ قول اپنے استاد حماد سے لیا، حماد نے ابراہیم نخی سے لیا، انہوں نے قتادہ سے لیا، علقمہ سے لیا، اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے لیا. پھر آپ نے موازنہ کیا، آپ نے فرمایا دیکھ میرے استاد کے مقابلے میں جس کا تو قول لے رہا ہے وہ کمزور ہے، پھر میرے دادا استاد جن سے انہوں نے لیا یہ سٹرانگ ہے اور تیرے دادا استاد کمزور ہیں ان سے، پھر انہوں نے جس سے لیا انہوں نے وہ کمزور ہیں، اور تو کہتا ہے عبداللہ بن عمر، میرے دیکھ عبداللہ بن مسعود ہے. عبداللہ اب الفاظ ہیں عبداللہ بن مسعود فہو عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود وہ عبداللہ بن مسعود ہیں جن کا جواب صحابہ میں نہیں ہے. تو امام اوزائی خاموش ہو گئے. تو امام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو تھا عبداللہ بن مسعود کہنے کی ضرورت نہیں تھی، عبداللہ کہتے تو ہر صحابی کو ہر آدمی کو پتا ہوتا ہے اس سے مراد کون ہے، ایک ہی شخص ہے جو مشہور ہے وہ عبداللہ بن مسعود ہے. تو حضور سے جب پوچھا نا، حضور نے پوچھا کہ کون زینب، تو انہوں نے صرف یہ کہا عبداللہ کی بیوی زینب، تو اب ابن مسعود کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جا کر ان کو بتا دے لہما اجرانے، اگر وہ صدقہ کریں تو یہ صدقہ ان کا جائز ہے، ان کو دو ثواب ملیں گے. ایک ثواب ملے گا ان کو قرابت کا کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو دے رہی ہیں، ہاں جی، بجائے اس کے کہ وہ جا کر کسی اور محلے میں کسی کو صدقہ دے، اگر وہ گھر میں اپنے خاوند کی ہیلپ کر دیں تو ایک اجر ان کو یہ ملے گا اور ایک ثواب ان کو صدقے کا ملے گا. اب اس حدیث سے بظاہر آپ یہ سوچیں گے، جو لوگ حدیث پڑھتے ہیں لیکن بغیر استاد کے پڑھتے ہیں وہ تو اس حدیث کو پڑھیں گے تو پہلی بات یہ کہ جس نے استاد سے نہیں پڑھا وہ اس کی کتنی غلطیاں پڑھیں گے، ترجمے کی، عبارت کی، مفہوم کی. دوسرا وہ یہ اخذ کریں گے کہ زکات جڑی عورت جو ہے اپنے خاوند کو دے سکتی ہے، لیکن سنیے امام حدیث ہے لیکن امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، تمام ائمہ کا مسلک ہے، عقیدہ ہے اس بات پر اور یہ فتویٰ ہے اس بات پر کہ خاوند بیوی ایک دوسرے کو زکات نہیں دے سکتے. ایک دوسرے کو زکات، خاوند بیوی اپنے خاوند کو زکات نہیں دے سکتی، اس میں تو چاروں امام متفق ہیں، بیوی اپنے خاوند کو زکات نہیں دے سکتی. اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک خاوند بھی اپنی بیوی کو زکات نہیں دے سکتا. یہ بات واضح سن لیں کہ خاوند بیوی کو زکات نہیں دے سکتا، بیوی اپنے خاوند کو زکات نہیں دے سکتی احناف کے نزدیک، اور بیوی اپنے خاوند کو زکات نہیں دے سکتی. یہ چاروں امام جو ہیں اس پر متفق ہیں. حدیث کہتی، حدیث بتا رہی کہ دے سکتے ہیں، اماموں کا مسئلہ کہ وہ نہیں دے سکتی. تو امام صاحب کی دلیل کیا ہے اور اماموں کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا اس سے نفلی صدقہ مراد ہے، واجب صدقہ مراد نہیں. یہ یاد رکھیے، نفلی صدقہ اس میں حکم جائے کہ نفلی صدقہ دے سکتی ہے خاوند اگر بیمار ہو، کمزور ہو، غریب ہو، لیکن فرضی صدقہ زکات نہیں دے سکتی. ایک بات اور جو یہاں سے واضح ہوئی کہ نبی کریم علیہ السلام نے مردوں کو یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے گھروں میں جو سونا چاندی ہے تم اسے زکات دیا کرو، آپ نے عورتوں کو فرمایا کہ تم نے جو زیور پہنے ہوئے ہیں ان سے زکات دیا کرو. تو اس سے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اگر عورت امیر ہے، عورت کو اس کے میکے جو ہیں ماں باپ، انہوں نے اگر سونا چاندی جہیز میں بہت کچھ دیا ہے اور سسرال والوں نے بھی سونا چاندی اور مال و دولت جو ہے وہ اپنی بہو کو دیا ہے، تو اس کی مالک عورت ہے، اس کی مالک عورت ہے. جب زکوٰۃ کا وقت آئے گا تو اگر سسرال والوں نے اس سونے چاندی اور جہیز کا مالک اس عورت کو بنا دیا ہے، اور جو میکے سے وہ سونا لے کر آئی ہے وہ تو ہے ہی اسی کا، اس سے زکوٰۃ دینا یہ عورت کی ذمہ داری ہے، مرد کی ذمہ داری نہیں. عورت جو اس سے زکوٰۃ دے. ہاں اگر ان کا شادی کے بعد اتنا اکٹھا اکاؤنٹ ہے کہ ہر آمدنی اکٹھی ہے، کھان پین اکٹھا ہے، دین لین اکٹھا ہے، جیسے کہ ہمارے پنجاب میں اکثر ہوتا ہے، تو پھر خاوند اپنے سارے مال کی زکوٰۃ، چاہے وہ بیوی کا مال ہے یا اپنا مال ہے، خاوند ادا کرے. یا بیوی جو ہے اگر اس کو اجازت ہے اور وہ گھر کے اخراجات اور دین لین کرتی ہے، تو پھر بیوی خاوند یا بیوی دونوں میں سے جو چاہے اپنے سونے چاندی مال دولت کا اور خاوند کے مال و دولت کا، یا خاوند اپنے مال و دولت کا اور بیوی کے سونے چاندی کی زکوٰۃ، ان دونوں میں سے جو بھی دے دے، یہ جائز ہے. اور اگر عورت اپنے زیورات پر اور اپنے مال دور پر علیحدہ اس کا قبضہ ہے اور خاوند کو وہ نہیں دیتی یا نہیں بتاتی، تو پھر عورت پر زکوٰۃ علیحدہ واجب ہے اس کے اپنے سونے چاندی پر، اور مرد پر علیحدہ واجب ہے اس کے سونے چاندی پر یا اس کے مال و دولت پر. اور قربانی بھی اسی طرح عورت اپنی علیحدہ دے، مرد اپنی علیحدہ دے. یہ اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوئی. اور اگر عورت جو ہے امیر ہے اور خاوند غریب ہے، کہ عورت کا اکاؤنٹ علیحدہ ہے، اس کے پاس سونا چاندی علیحدہ ہے، اس کا کاروبار علیحدہ ہے، تو پھر عورت اپنے خاوند کو زکوٰۃ نہیں بلکہ اسے اس کی ویسے ہیلپ کر سکتی ہے، مدد کر سکتی ہے. اس حدیث پاک سے یہ بات ہمیں ثابت ہوئی. دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ اگر کوئی عورت یہ ہے یا کوئی شخص مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو صیغہ راز میں رکھ کر کسی اور کو بھی بھیج سکتا ہے کہ یہ مسئلہ ہماری طرف سے پوچھ کر بتاؤ. جیسے ان صحابیات نے دونوں حضرت بلال کو کہا کہ ہمارا نام نہ بتانا اور جا کر ہم سے یہ مسئلہ پوچھ لو. تیسری بات یہ ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام اور حیا اتنا تھا صحابہ کو، کہ باوجود حضور کے اتنے شفقت فرمانے کے، باوجود اتنی بات کے، کسی شخص کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اندر چلا جائے، وہ دروازے پر بیٹھ جاتے چاہے جتنا وقت لگ جاتا. جب نبی کریم علیہ السلام خود باہر تشریف لاتے، یا کوئی صحابی باہر آتا، یا کوئی گھر کا فرد باہر آتا، تو پھر اپنا سوال پیش کرتے. جیسا کہ قرآن فرماتا ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یاکلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم. جن لوگوں نے باہر سے حضور کو پکارا ہے، قافلہ آیا، انہوں نے جب وہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دور دور سے پکارا، یا محمد اخرج علینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آ گئے ہیں، ذرا باہر نکلی ہماری بات سنی. رب تعالی نے فرمایا یہ لوگ بے وقوف ہیں، لا یاکلون، ان کو عقل نہیں کہ کس کے پاس آئے. ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم. قرآن فرماتا ہے کہ ان کے لیے بہتر کیا تھا کہ وہ آتے، آ کر بیٹھ جاتے، جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے باہر نکلتے تو پھر ان سے سوال کرتے. اگر یہ صحابیات جو ہیں دعا کا دروازے پر بیٹھ گئیں، انہوں نے نہیں دروازہ ناک کیا، انہوں نے بیل نہیں دی، انہوں نے آواز نہیں نکالی، جب بلال خود آئے تو ان سے یہ بات پوچھی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ مسئلہ بتایا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بڑے عظیم صحابی تھے، لیکن دیکھیے ان کو بھی باوجود اس کے کہ حضور کے ساتھ بڑی شفقت پیار تھا، وہ بھی حضور کی خدمت میں نہیں گئے مسئلہ پوچھنے کے لیے. یعنی آپ کو بھی اتنے لوگ اتنے شرم کرتے تھے صحابہ ہو کر بھی. حضرت علی رضی اللہ تعالی دیکھو کتنا قرب ہے حضور کے ساتھ، کزن ہیں آپ کے، داماد ہیں آپ کے. ان کو ایک مسئلہ درپیش آیا کہ ان کو مزی زیادہ آتی تھی. مزی تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ودی، ایک ہوتی ہے مزی، ایک ہوتی ہے منی. فقہ میں منی یہ ہوتی ہے کہ جب مرد اور عورت ہم بستری کرتے ہیں تو جو پانی نکلتا ہے اس کو منی کہتے ہیں، اسپرم جس کو بولتے ہیں آپ، اور یا احتلام ہوتا ہے تو جو پانی نکلتا ہے جس سے غسل فرض ہوتا ہے وہ کیا ہے، منی کیا ہے؟ وہ منی ہے. ایک ہوتی ہے مزی اور ایک ہوتی ہے ودی. جب آدمی کچھ آدمی جو بیمار ہوتے ہیں تو ان کو پیشاب آنے سے پہلے ایک سفید پانی آتا ہے, وہ ودی ہوتی ہے. اس سے غسل فرض نہیں ہوتا, اس کو ودی بولتے ہیں. ہر آدمی کو پانی نہیں آتا, جب پیشاب سے پہلے سفید مادہ نکلتا ہے تو یہ ودی ہوتی ہے. یہ پیشاب سے مختلف پانی ہوتا ہے, اس سے غسل فرض نہیں ہوتا, لیکن منی سے غسل فرض ہوتا ہے. تیسرا ہوتا ہے مزی, یہ بھی ہر آدمی کو نہیں ہوتی. کچھ آدمی ایسے ہوتے ہیں جن کو جب شاوت کا خیال آ جائے, ہم بستری کا خیال آ جائے, تو ان کے اعلی تناسل میں پرائیویٹ اسپاٹ میں ایک پانی پھر جاتا ہے جس کو مزی بولتے ہیں. اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ زیادہ آتی تھی, تو انہوں نے یہ مسئلہ حضور سے پوچھنا تھا لیکن نہ پوچھ سکے شرم کی وجہ سے. تو آپ نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, کہا کہ جاؤ حضور علیہ السلام سے پوچھو اگر کسی شخص کو مزی کا پانی آتا ہو تو کیا اس پر غسل فرض ہے. تو انہوں نے جا کر پوچھا, خود نہ گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے غسل فرض نہیں ہوتا, صرف منی سے غسل فرض ہوتا ہے, نہ ودی سے فرض ہوتا ہے نہ مزی سے فرض ہوتا ہے. تو کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو آدمی یا عورت جو ہے شرم کی وجہ سے وہ نہیں پوچھ سکتے, لیکن آپ جو ہے بجائے اس کے کہ غلط مسائل پر عمل کرتے رہیں, تو آپ کسی ایسے آدمی کو تلاش کر لیں یا کسی ایسے کی وسادت سے وہ مسئلہ پوچھ لیں. اگر آپ نہیں پوچھ سکتے تو آپ کسی کو بھیج کر یہ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں, کوئی بھی جو مسئلہ آپ کے لیے درپیش ہو. وعن میمونۃ رضی اللہ تعالی عن میمونۃ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ انہا اعتقت ولیدۃ فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لو اعطیتها اخوالک کان اعظم لاجرک متفق علیہ. سبحان اللہ. حضرت میمونہ بنت حارث, حضرت میمونہ حضور کی سالی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کی والدہ ہے اور حضور کی سالی ہیں میمونہ بنت حارث. یہ حضرت میمونہ اور جو ہے ان کی چار بہنیں سکی تھیں, دو چار وہ تھی جن کا ماں باپ ایک تھا, دو اور تھی جن کا باپ اور تھا ماں ایک تھی. تو یہ وہ بہنیں ہیں جن کی والدہ فخر کیا کرتی تھی کہ میرے داماد وہ ہیں جو دنیا میں ان کی مثال نہیں ملتی, سارے داماد ان کے اچھے تھے. یعنی ایک تو وہ تھے جو حضرت عباس کی بیوی تھی, حضرت عباس حضور کے چچا تھے, حضرت عباس کتنا ان کا مقام ہے. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ان کے مطلب کے داماد تھے, ایک حضرت ابو بکر بھی داماد تھے, اس کے بعد حضرت علی ان کے داماد ہوئے, ان سے پہلے امام حضرت جعفر بن طیار ان کے داماد ہوئے. تو یہ سارے دیکھ لو کتنے عظیم ہیں. ایک حضرت غالباً میرے حمزہ وہ بھی ان کے داماد تھے. تو یہ مطلب ہے کہ چھ بہنیں تھیں, ان کا بڑا اچھا ذکر آتا ہے. اپنے مقام پر جب کبھی آئے گا تو تفصیل عرض کروں گا. تو حضرت میمونہ بن طیارس حضرت عباس کی والدہ, حضرت عبداللہ بن عباس کی والدہ, وہ فرماتی ہیں کہ حضرت میمونہ نے ایک ولیدہ کو آزاد کیا حضور علیہ السلام کے زمانے میں. ولیدہ غلاموں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. یہ جو غلام تھے نا سلیو حضور علیہ السلام کے زمانے میں یا پہلے دوار میں جس وقت سلیو, ان کی کئی قسمیں ہوتی تھیں. ان میں ایک قسم ولیدہ ہے. ولیدہ اس غلام یا لونڈی کو کہتے ہیں جو جس کا باپ بھی غلام ہو اور لونڈی بھی غلام ہو, ان سے پیدا ہو. ایک تو ہوتا ہے نا غلام, جیسے جنگ ہوئی, جنگ میں کچھ لوگ پکڑے گئے تو نبی کریم علیہ السلام تو اسلام کے زمانے سے پہلے بھی یہ رواج آ رہا تھا اور اس آپ کے دور میں بھی. تو جب فوج نے ان غلاموں یا لونڈیوں کو تقسیم کیا تو غلام یا لونڈی کسی کے حصے میں آ گئے. اب وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ساری زندگی جتنا بھی وہ غلام کماتا وہ اس کے مالک کا ہوتا تھا، بس اس کو روٹی اور کپڑا اسے دینا ہے، مکان دینا ہے، باقی جتنی کمائی لاکھوں ڈالر ہو، کروڑوں ڈالر، لاکھوں، وہ سارے اس مالک کے ہوتے ہیں. اسی لیے یہ عرب کے لوگ جو تھے وہ غلامی کو زیادہ، غلاموں کو زیادہ رکھتے تھے، کہ مثلا اگر کسی کے 15 غلام ہیں، اب 15 غلاموں کو انہوں نے کاروبار بنا کر دے دیے، اب ان میں سے جتنی بھی کمائی آتی ہے وہ ساری کس کی ہے؟ مالک کی ہے. غلام کا کچھ بھی اس میں نہیں ہے، غلام کو صرف روٹی ملنی ہے، وہ بھی ہوگا پوری دے یا آدھی دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کپڑا دے، رہنے کی جگہ دے، ان کو بیچ ڈالے، بیچ بھی سکتا ہے ان کو، ان پر مزدوری کرا سکتا ہے اور ان سے کاروبار کرا سکتا ہے، تجارت کرا سکتا ہے. ایک یہ غلاموں کی قسم تھی. اور ایک غلام ہوتا ہے مکاتب، جیسے حضرت سلمان فارسی جو تھے ان کو بیچ دیا تھا، وہ غلام ہو گئے. تو حضور نے فرمایا کہ اے سلمان، تو اپنے مالک سے بدلہ کتابت کیوں نہیں کر لیتا؟ یعنی تو اتنا اچھا آدمی ہے، تو نے کلمہ پڑھ دیا، ہم نہیں چاہتے کہ تو غلام رہے، تو بدلہ کتاب یعنی مالک کو یہ کہہ دینا کہ تو مجھے آزاد کر دے اور جتنے تو پیسے لینے لے لے. تو جب وہ وعدہ ہو جائے کہ بھئی تو مجھے 5,000 ڈالر دے دے، جب تیرے پورے ہو جائیں گے تو میری طرف سے آزاد ہے. یہ مکاتب غلام ہوتا ہے. تو حضرت سلمان فارسی مکاتب غلام تھے. انہوں نے جب مالک سے کہا کہ تم مجھے آزاد کر دو، تو اس نے، چونکہ وہ آزاد نہیں کرنا چاہتا تھا، یہودی مالک تھا، غلام آزاد نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے کہا 300 کھجور کے درخت لگا دے، اس طرح سے کہ جب ایک درخت لگائے وہ بڑا ہو، وہ پکے، پھل لگے، پک جائے، اس کا پھل خود گرے، میں اٹھا کر کھاؤں، پھر دوسرا لگا، پھر وہ بڑا ہو، وہ پکے، اس کا پھل گرے، وہ میں اٹھا کر کھاؤں، پھر تیسرا لگا، اس طرح سے تو 300 درخت کھجور کے لگا دے، جب سارے پک جائیں سب سے میں کھجور کھا لوں، یہ مجھے دے دے، اور مجھے 40 اوکیا سونا دے دے، جو کہ بہت بڑی بھاری مقدار سونے کی تھی، پھر تو آزاد ہے. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور اس کا ارادہ نہیں ہے مجھے آزاد کرنے کا. فرمایا کیوں؟ کہ وہ یہ شرط لگاتا ہے. آپ نے فرمایا میرے غلاموں، اپنے بھائی کی مدد کرو، ہر صحابی 10-10 گڑے کھود کر 10-10 پودے کھجور کے مجھے لا کے دے. ابھی کتنا آسان ہو گیا، صحابہ گئے، انہوں نے 10-10 پودے لا کے کھجور کے حضور کی بس رکھ دیے. اب عرض کی حضور، وہ تو کہتا ہے ایک لگاؤ وہ بڑا ہو پکے. فرمایا ٹھہر جاتے. ہم نے فرمایا 10-10 پودے گڑے کھودو. گڑے کھودے گئے، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے کھجور کا وہ پودا لگایا. ابھی آپ دوسرے پودے، دوسرے گڑے تک نہیں گئے کہ وہ درخت جوان ہو گیا، اس پر پھل لگ گیا، وہ گرا. ہم نے فرمایا سلمان اپنے مالک کو کہے کہ اب کھاتا جائے گا. پھر دوسرا رکھا وہ پک گیا، تیسرا رکھا، 300 کھجور سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنے دست اقدس سے لگائے، جو 1974 تک ان، جو سلمان فارسی کا باغ مشہور ہے آج بھی مدینہ منورہ میں، جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے آگ سے سڑا ہوا دیکھا ہے، اس طرف کو، جس کو خالد بن عبدالعزیز، جو یہ سعودی فرما روا گزرا ہے 80s میں، اس نے ان درختوں کو کٹوا کر جلوا دیا کہ لوگ یہاں شرک کرتے ہیں. 1400 سال سے وہ کھجور کے دو درخت موجود تھے، ان 300 درختوں میں سے جس کو اس نے جلوا دیا. لیکن مسلمان فارسی کا باغ آج بھی مشہور ہے، وہ چار دیواری تھی، اب تو ہے یا نہیں، تو وہاں موجود تھا. تو 300 درخت کھجور کے لگا کر پھر آپ نے، آپ کی خدمت میں صدقے کا ایک سونا آیا، جتنا اس کا کبوتر کا انڈا ہوتا ہے نا، اس کے برابر سونا ہے. آپ نے فرمایا سلمان جا کر یہ اپنے مالک کو دو. اب وہ وزن کرتا جا رہا ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے. 40 کی یہ سونا بھی پورا ہو گیا، اور حضرت سلمان فارسی کو اتنا بچ گیا جتنا وہ لے کے گئے تھے. تو یہ غلام مکاتب ہوتا ہے، ایک مدبر ہوتا ہے، ایک ام ولد ہوتا ہے. ہاں جی، ام ولد وہ لونڈی ہوتی ہے کہ لونڈی کے ساتھ اگر مالک، لونڈی کے ساتھ اگر مالک ہم بستری کر لے اور اس سے بچہ پیدا ہو جائے، تو وہ جو لونڈی ہوتی ہے نا، اس کو ام ولد بولا جاتا ہے. اس کو اب مالک بیچ نہیں سکتا، کیونکہ اس کے بیٹے کی ماں ہے، اس کے بیٹے کی ماں ہے. تو ام ولد جو ہے، جو اس کا پھر بڑا حصہ ہو جاتا ہے نا گھر میں، کیونکہ اس کے بیٹے کی ماں ہے. بیٹا تو آزاد ہے، بیٹا غلام نہیں ہے کیونکہ وہ آزاد آدمی کا نطفہ ہے، اس سے بچہ پیدا ہوا ہے، تو اس کی آزادی کی وجہ سے اب اس کی ماں جو ہے وہ بک نہیں سکتی آگے، وہ میں ولد ہے. تو اسی طرح اگر مالک جو ہے وہ اپنے لونڈی اور اپنے غلام کی دونوں کی شادی کر دے، مطلب غلام بھی ہے اور لونڈی بھی ہے، دونوں کی شادی کر دے، تو ان سے جتنے غلام پیدا ہوتے جائیں گے وہ بھی غلام اسی کی ہوں گے، وہ بڑھتے جائیں وہ غلام اسی کی ہوں گے، وہ ساری اس کی فوج ہوگی. تو جو لونڈی اس کی لونڈی اور اس کے غلام کا بچہ ہوگا یا بچی ہوگی وہ ولیدہ کہلاتی ہے، اس کا ذکر آ رہا ہے. تو حضرت میمونہ کا غلام اور لونڈی جو تھا اس کی جو بیٹی تھی اس کا نام تھا ولیدہ. تو نبی کریم علیہ السلام سے حضرت میمونہ نے پوچھا کہ میں نے اس ولیدہ کو آزاد کر دیا ہے، جو میرے لونڈی اور غلام کی بچی تھی میں نے اس کو آزاد کر دیا ہے. اس نے حضور علیہ السلام سے ذکر کیا. اب دیکھیے نبی کریم علیہ السلام کا، یعنی اب دیکھیں کہ کتنا آپ کا جو ہے شفقت ہے امت پر، اور کیسے آپ ریلیشن سے لوگوں کی مضبوط کرنا چاہتے ہیں. ماموں کی عزت، ماموں سمجھتے کون ہوتا ہے، ماموں کی عزت دیکھیے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماموں کی عزت کیسے بناتے ہیں. جب حضرت میمونہ نے عرض کیا کہ میں نے اس لونڈی کو، اس ولیدہ کو آزاد کر دیا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اس لونڈی کو جس کو تو نے آزاد کیا آزاد نہ کرتی اور اپنے ماموں کے لڑکے کو دے دیتی، اپنے ماموں کے لڑکے کو دے دیتی، تو تمہیں آزاد کرنے سے زیادہ ثواب تھا. یعنی یہ بتایا کہ ماموں چونکہ ماں کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اور ماں کے بھائی اور ماں کے جو بھائی کے بیٹے اور اولاد ہوتی ہے ان کی رسپیکٹ اور عزت بتانے کے لیے فرمایا کہ تو اگر ماموں کو دے دیتی تو تمہیں اس سے آزاد کرنے سے اس کا زیادہ اجر و ثواب ملتا. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی جارین فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا رواه البخاري. امام بخاری نے حدیث کو مروی کیا حضرت عائشہ صدیقہ سے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور میرے دو پڑوسی ہیں تو میں جب کسی کو صدقہ بھیجوں تو کبھی کبھی اتنا نہیں ہوتا کہ میں دونوں کو بھیج سکوں، تو کس کو بھیجوں تو اس کو زیادہ ثواب ہوتا، کس کا حق زیادہ ہے. ہاں جی، اب جیسے یہ بلڈنگ ہے، یہ مکان آپ کا، یہاں آپ رہتے ہیں، ایک ساتھ والا آپ کا مکان ہے، جو ساتھ والی گلی ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے، یہ ساتھ والا پڑوسی ہے آپ کا، ایک پیچھے پڑوسی ہے جس کی بیک جو ہے آپ کے دیوار کے ساتھ ملتی ہے، ان کی دیوار آپ کی دیوار کے ساتھ ملتی ہے، ان کی دیوار آپ کی طرف ملتی ہے، ایک سامنے ہے جو کراس کر کے، سڑک کراس کر کے ان کا دروازہ سامنے آتا ہے، یہ سارے پڑوسی ہیں. تو میں کس کو بھیجوں؟ فرمایا جس کا دروازہ تیرے قریب بنتا ہے. پچھلا جو ہے ان کی تو دیوار ملتی ہے لیکن دروازہ ان کا دور ہے، وہ سامنے ہے، وہ دروازہ تھوڑا کراس کر کے آپ ان کو جائیں، لیکن یہ ساتھ والا جو ہے اگر اس کا دروازہ آپ کے قریب ہے تو پھر یہ زیادہ حقدار ہے، وہ سامنے والا دروازہ قریب ہے تو وہ زیادہ حقدار ہے. اور اگر ساتھ کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے، تمہارا اکیلا مکان ہے، پیچھے والا ہے تو وہ پیچھے والا، یعنی جس کا دروازہ تمہارے قریب ہے. کیوں؟ کہ جب دکھ سکھ ہوتا ہے، جب میل جو ملاقات ہوتی ہے، آپ باہر نکلتے ہیں وہ بھی باہر نکلا ہوا ہے، تو آپ کا سلام دعا اکثر ہیلو ہائی ہوتی ہے جو ساتھ والا دروازہ ہے. پچھلے والے کے پاس اسپیشل جا کر آپ کو ہیلو ہائی کرنی پڑتی ہے، یہ سامنے والے جب آپ نکلیں گے، یہ گھر داخل ہوں گے، تو وہ کبھی آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے، یا خوشی غمی کا جو سب سے پہلے جس کا پتہ چلتا ہے وہ ساتھ والے دروازے ہیں. تو فرمایا جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب ہے وہ زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ تم ان کو ہدیہ تحفہ اور صدقہ دو. وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تبخت مرقتن فاکثر ماؤہا وتعاہد جیرانک. رواہ مسلم. آخری حدیث آج کے باب کی، آج کے درس کی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم کوئی ہانڈی پکاؤ، سالن پکاؤ، گوشت پکاؤ، کوئی بھی ایسا کھانا شانا پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال دیا کرو. پانی زیادہ ڈالا کرو، کیوں؟ وتعاہد جیرانا کا، اور اپنا جو پڑوسی ہے اس کو اس سے حصہ پہنچا کر اس کے جو ہے پڑوسی ہونے کا ثبوت دو، اس سے محبت ادا کرو. یعنی مطلب آپ کا کیا تھا؟ ملفت ایتا کہ ایک ہے لذت، ایک ہے الفت، ایک ہے لذت، ایک ہے الفت. لذت کیا ہے؟ کہ گوشت جو ہے اس کو کڑائی گوشت بناؤ، بھونو اس کو، مرچیں ڈالو اس میں، مسالے سارے ڈالو، اس کا ٹیسٹی بناؤ اس کو، اور پھر چٹپٹا کھانا بیٹھ کے کھاؤ، یہ ہے لذت. الفت کیا ہے؟ کہ جب پانی ڈالو گے تو وہ ٹیسٹ سالن کا نہیں رہے گا جو آپ جو ہے کڑائی گوشت کا کرتے ہیں. ہاں جی، تو پانی ڈالو گے تو وہ لذت نہیں رہے گی. ہاں جی، کیونکہ پانی آپ اس لیے ڈال رہے ہیں کہ زیادہ آدمیوں کو پورا آ جائے، اور لذت پوری کرنی ہے تو تھوڑے آدمیوں کو پورا آئے گا. تو فرمایا الفت کو ترجیح دو لذت پر. پانی بھی شک زیادہ ڈال لو، گھی مرچیں مسالے یا گوشت زیادہ لانا اگر آپ کے پاس نہیں ہے، گوشت زیادہ نہیں پکا سکتے، اس کے اندر زیادہ مرچیں اور گھی نہیں ڈال سکتے، تو پانی زیادہ ڈال دو، لذت کو چھوڑو اور اس کو اتنا زیادہ کر لو کہ آپ پڑوسیوں کو بھی دے دو، تاکہ ان کی الفت، ان کا یہ خیال آ جائے کہ جی پڑوسی نے ہمارے ساتھ کھانے کا کچھ بھیجا ہے. تو لذت پر آپ نے الفت کو ترجیح دی. مقصد کیا؟ کہ جتنا بھی ہو سکے تم اپنے ٹیسٹ کو چھوڑو، اپنی ضروریات کو چھوڑو، اور تم پڑوسیوں کا بھی خیال رکھو، اپنے دوست بھائیوں کا خیال رکھو، ان کے ساتھ جو ہے الفت اور محبت بڑھاؤ، کیونکہ تحفہ ہدیہ دینے سے محبت اور الفت بڑھتی ہے. ظاہر ہے اگر آج آپ سارے اٹھیں اور ایک ایک ڈبہ اگر مٹھائی کا ہمارے یہاں پہنچا دیں یا کسی کے یہاں پہنچا دیں، تو ظاہر ہے وہ بھولے گا تو نہیں نا، آدمی بڑی محبت ہوگی کہ فلاں آدمی نے آج اتنا کمال کیا ہے، اتنی اس نے محنت کی ہے، محبت کی ہے. ہاں جی، تو لذت سے الفت کو ترجیح دو. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو حدیث پاک سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اے اللہ، اس حدیث پاک کی برکت سے، تیرے محبوب کے سچے کلام کی برکت سے ہم تمام کی دلی نیک حاجات، نیک خواہشات کو پورا فرما. جو کام رکے ہوئے ہیں اپنے محبوب کے صدقے ان کاموں کو پورا فرما. جو مشکلات درپیش ہیں ان مشکلوں کو آسان فرما. اے اللہ، اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ جلالہ سے ہر حاجت کو پورا فرما اور ہر نیک کام کو پورا فرما. امن و عافیت و سلامتی نادل فرما، خیر و عافیت نادل فرما. اور اے اللہ، اپنے محبوب کے صدقے ہمارے خاندانوں میں، گھروں میں محبت اور الفت کے ساتھ ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی حبیبنا شفیعنا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.